अब इसके बाद अल्लाह ताला आपको मुझे एक खूबसूरत सिनेरियो देते हैं, ठीक है तो बहुत खूबसूरत। मुझे ऐसे लगता है जैसे वो ब्रोकर्स होते हैं ना, आपको कोई चीज दिखाते हैं, ये घर है, ये देखे, इसमें इतने बाथरूम है, ये वो दिखा दिखू के आपको, फिर कहते हैं इससे भी अच्छा देख ले, ये पसंद है। हम कहते हैं बहुत अच्छे, बहुत नाइस है। वो कहते हैं देखो, कहते हैं इससे अच्छा है कोई? वो कहते हैं हाँ, बस जरा महंगे। आप कहते हैं अच्छा भी दिखा दो, जब आए जो है तो देख लेते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं तुमने तो ये दुनिया देख ही ली है ना, आओ जरा मैं तुम्हें कुछ और दिखाऊं। अगली आयत देखिएगा, 15 नंबर, कुल अनबियुकुम बिखैर मिन जालिकुम। आप कह दीजिए क्या मैं तुमको इन सबसे बेहतर ना बताऊं, यानी ये सब कुछ दिखा दिया तो इनसे कहिए क्या मैं तुम्हें बताऊं इन तमाम चीजों से बेहतर चीज कौन सी है। अंदाज कितना प्यारा है, सवाल पैदा होता है क्या सबके लिए? का नहीं, लिल्लज़ीन तक़ौ इन रब्बिहिम, उन लोगों के लिए है जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। मिलेगी कहाँ से? इन रब्बिहिम, इनके रब के पास से। जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं इनके लिए इनके रब के पास हैं क्या? जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसे बागात जिनके दामन में नदियां बहती होंगी। खालिदीन फीहा, इनमें हमेशा रहने वाले। वाजवाजुम मुतहरतुन, और इनके लिए बड़ी पाक बीवियां होंगी। वरिदवानुम मिन अल्लाह, और सबसे बढ़कर अल्लाह की खुशनुदी होगी। वल्लाहु बसीरुम बिलीबात, और अल्लाह अपने बंदों को खूब देख रहा है। डाइवर्ट किया गया। देखिए एक जुमला लिखें इन दोनों आयतों के ऊपर, बहुत फिट होती है ये बात। दिल से इन चीजों की ख्वाहिश को निकालना नहीं है। इस्लाम हमसे बिल्कुल नहीं कहता सब निकाल दो, राहे बन जाओ, ला रहबानियत फिल इस्लाम, बल्कि क्या करना है? ट्रांसफर करना है, मुंतकिल कर दो। बस जब नए घर में जाना हो तो कहते हैं नए बेडशीट्स वहीं जाके खोलेंगे, अब जो है चलने दो। कारपेट बदलना है, कर्टन चेंज करने हैं, नए घर में करेंगे, बर्तन भी नए घर में, बस हम ही पुराने रह जाते हैं उस घर में, बाकी सब नए हैं। मैं कहती हूँ अपने आप को भी तो कोई नया, अगर आप तो वही निकले अंदर से जो पुराने घर से निकलते थे, लेकिन जब अल्लाह दे तो बंदा क्यों ना ले, हैं? इसी तरह से याद रखिएगा कि जब अल्लाह ने ये सारी चीजें मुझे आपको बता दी तो उसके बाद साथ ही कह दिया कि इससे बेहतर है, डोंट थिंक दिस इज द लास्ट थिंग। मतलब किसी एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे आप जाते हैं और वो कंपनी की एक चीज दिखाते हैं, आप कहते हैं इससे भी अच्छी चाहिए। लैपटॉप ही देख लिए आप, किसी कभी स्टोर में गए हो, मुझे इत्तेफाक हुआ है, तो लाइन की लाइन लैपटॉप्स रखे होते हैं, ये वो भी, इतनों में क्या फर्क है? इसकी इतनी GB है, इतना फास्ट है, ये फलां है, ये टैबलेट है, ये टच स्क्रीन है, ये वो है। आप कहते हैं वो इतना कुछ है, चलो फिर अपग्रेड करते करते, शुरू में 1000 का बताया था, जाने से पहले वो 2000 के करीब बिल बनता है, आपने अपग्रेड कराया। अल्लाह सुब्हान तआला मुझे आपको इस दुनिया के इस घर और इन सारी चीजों का अपग्रेडेड वर्जन दिखा रहे हैं, और वो आखिरत में है, लेकिन किसके लिए? लिल्लज़ीन तक़ौ। तक्वा, तक्वा क्या होता है इस मौके पे? तक्वा क्या है? तक्वा ये है कि बंदे का अपने नफ्स पे भी हक है, उसको भी अदा करे, नाजायज रास्ते से नहीं, जायज रास्ते से कमाए, पेट का हक अदा करे, अकले हलाल खाए, बीवी बच्चों के हकूक दे, शौहर के हकूक दीजिए, ये जायज तक्वा है। मेहमान आते हैं उनका हक दीजिए, ये भी तक्वा है। अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास से रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इन्ना लिजसदिकल अलैका हक्कन, बेशक तेरे जिस्म का भी तुझ पर हक है, वइन्ना लाइनिका अलैका हक्कन, तेरी आंख का भी तुझ पर हक है, वइन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्कन, और तेरी बीवी का भी तुझ पर हक है, वइन्ना लिज़ौरिका अलैका हक्कन, तेरे तो मेहमान का भी तुझ पर हक है। तो सबके हकूक अदा करते करते अल्लाह के भी करो, भूल ना जाना, ये तकवा है, मरातिब है, सब कुछ बीच में रहेगा, अल्लाह ताला ता करेगा। अब आप और मैं एक बहुत बड़ी आजमाइश में डाल दिए गए हैं, या दे सब कुछ दिया गया लेकिन कहा गया कि इस्तेमाल तुमने तकवा के साथ करना है। इस आयत की एक शान नजूल है। मुज़न अहमद की रिवायत है कि जब यह आयत नाजिल हुई तो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया ए अल्लाह, जबकि तूने खुद ही इसको मुजयन बना दिया, तो अब इसके बाद क्या? ज़ुजीना लिन्नास नाजिल हुई तो उमर जैसा बंदा बोल उठा कि फिर आपने खुद ही तो बना दिए खूबसूरत, तो इसके बाद फिर ये आयत नाजिल हुई थी कुल औनबियुकुम बिखैरि मिन ज़ालिकुम, कि हम आपको ना बताएं कि इससे भी बेहतर क्या है। अंदाज कितना प्यारा, بجائے اس کے کہ یہ کہہ دیا تھا اس سے بھی بہتر ہے یہ کہنا، کیا میں بتاؤں تم کو؟ تو یہ تو ہماری اپنی زبان میں بھی یہ سٹائل ہوتا ہے، ایک دم کسی کو سنانے سے کہتے میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، بس چپ ہو جائیں گے، نہیں میں نہیں بتاتی، اچھا چھوڑ دو، اچھا آدھی بات کر کے نا اگلے کو اندر لٹکا لٹکو کے پیچھے ہو جائیں گے، پھر انجوائے کرتے ہیں جب اگلا تڑپتا ہے، تڑپ پیدا ہوتی ہے نا، طلب پیدا ہوتی ہے، اس سے بھی بہتر. اور نبی حکم میں نبا ہے، اور نبا سے لفظ نبی ہے، پیچھے آپ کو بتا چکی ہوں، اہم بات، اہم خبر. اور حقیقت ہے کہ اسی نبا کے لیے، اُنَبِّئُكُمْ کے لیے انبیاء کرام آئے تھے. نبیوں نے آ کر ہمیں جہاں اور بڑی خبریں دی نا، اس میں یہ بھی دی تھی کہ بخیر من ذالکم، اس دنیا کے پیچھے اور ایک دنیا بھی پڑی ہوئی ہے، اس کو بھی دیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری روایت ہے، خلاصہ یہ اس کا بتا سکتی ہوں، کہ آپ نے فرمایا کہ ایک گھڑ سوار ایک ایسی جگہ آیا جہاں لوگ بھوک سے مر رہے تھے، بالکل ڈیزرٹ تھا. تو وہ کہتا ہے لوگوں میں تھوڑی سی دور سے ہو کے آیا ہوں، وہاں بہت خوبصورت باغ ہے، پانی بھی ہے، چشمے بھی ہیں. تو لوگ کہتے ہیں اچھا پھر ہم تمہارے پیچھے لگتے ہیں، کیونکہ وہاں کچھ نہیں تھا نا، تو چل پڑے، سارے چل پڑے ساتھ کہ چلو یہاں تو بھوک سے مر رہے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں، نہ ہوگا تو اس سے ورسٹ کیا ہوگا، یہی ہوگا نا زیادہ سے زیادہ. جب وہاں گئے تو دیکھا واقعی وہ سب کچھ ہے جو اس نے کہا تھا، تو خوش ہو گئے، کھانے پینے لگے، مزہ کرنے لگے. جب کچھ عرصہ وہاں رہ پڑے نا، پھر آیا وہی گھڑ سوار، کہا لوگو جو میں نے کہا تھا وہ سچ تھا؟ کہا بالکل سچ تھا، ہم مزے میں. کہا اب میں ایک اور بات بتاؤں، میں تو وہاں سے آیا ہوں جہاں اس سے تو بہت بڑی چیزیں ہیں، چلتے ہو. اب کچھ لوگوں نے کیا کہا، جو اس سے پہلے کہا تھا وہ سچ تھا، تو جب کہہ رہا وہ بھی سچ ہوگا، لوگوں کا ٹرسٹ تھا نا، ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہی تو اصل بات تھی. کہتے ہیں چلو جی چلتے ہیں، پر کچھ لوگ ذرا ایکسٹرا کیئرفل ہوتے ہیں یا ہمت نہیں کرتے، کہتے ہیں اوے چھوڑو جی، بیٹھے رہو ادھر ہی، کون جائے، کون محنت کرے، اب مل گیا شکر کرو. دوسرا کچھ نے اس پہ شک کرنا شروع کر دیا، یعنی لوگ دو گروہوں میں بٹ کے، کچھ تو چل پڑے ساتھ، کچھ کسی نہ کسی تعویل میں پڑ کے بیٹھے رہے. کوئی کہنے لگا شاید اب بہانے سے پھر نہ جا کے ہمیں ایسی جگہ لے جائے جہاں کچھ نہیں. جو لوگ اس کے ساتھ چل پڑے انہوں نے وہاں جا کر وہ باغات اور نعمتیں دیکھیں کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ قوم جو صحرا میں تھی وہ عربوں تم تھے، یعنی وہ مسلمانوں تم تھے، گھڑ سوار میں ہوں، میں عرب میں آیا، لوگ چل پڑے میرے پیچھے لگ گئے. جو پہلا باغ بسا لوگوں کا وہ دنیا کی دولت تھی جو ملی تمہیں، جو بعد میں پھر دوبارہ میں آیا اور میں نے ایک اور باغ کی خبر دی وہ آخرت تھی. کھلا اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ. جو لوگ ادھر ہی بیٹھے رہے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا پہ ریچھ گئے ہیں، امت محمدیہ میں سے، پر کام محمدی نہیں ہے، وہ کہتے بیٹھے رہو ادھر ہی. اور جو میرے ساتھ چل پڑے یہ ہیں وہ لوگ جو لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، تقوا والے لوگ ہیں. تو یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ شعور کو بیدار کرتے ہیں، اللہ کا خوف خواہشات میں غرق ہونے سے بچاتا ہے. تقوا جب ہوتا ہے نا، سوال لکھ لیں کہ تقوا ہو تو کیا ملتا ہے، انسان میں کیا چینج آتی ہے، تقوا سے یہی چینج آتی ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو خواہشوں میں غرق ہونے سے بچا لیتا ہے. پھر تقوا دنیا کی خواہشات کے مقابلے میں آخرت کی خواہشات کی طرف توجہ دلاتا ہے. تقوا کے ساتھ انسان کو اللہ کی رضا محبوب ہو جاتی ہے، اور اللہ کا خوف دنیا اور آخرت کی خواہشات کے مقابلے میں سب سے بڑی نعمت ہے. آگے آپ پڑھیں گے سورت مومن میں آئے گی شاید یہ بات، یا سورت آراف میں، کہ وہ لوگ جن پر ہم نے انعام کیا تھا کیا، کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے. تو اللہ کا خوف بہت پیاری نعمت ہے، اس کے بعد وہ جنت ملے گی. اب میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اس دنیا میں نہ تو خالدین فیہا کی کوئی گارنٹی ہے کوئی ہمیشہ رہنے والا؟ آج آپ نکل کے تو دیکھیے اپنے شوہر کی زندگی سے، آپ سے اچھی عورت آئے گی اس کے پاس. آج آپ ذرا سی جگہ تو دیں دنیا کو، پھر دیکھیے کیسے کمپنسیشن ہوتی ہے. اللہ اکبر، آپ کو اپنی زندگی میں پتہ چل جائے نا، آپ غم سے مر جائیں. کسی گھر میں ایک اور عورت آئے گی، یہی بچے دوسری عورت کو ماما کہیں گے، یہی میرا شوہر میری جگہ اس کو ڈارلنگ کہے گا اور بیگم کہے گا اور آئی لو یو کہے گا، عورت تو مری جائے دنیا میں، وقت سے پہلے ہی مر جائے. یہ تو مرنے کے بعد ایسا ہوتا ہے، تو ہم قبر سے نہیں نکل سکتے. وہ کہتے ہیں کچی قبریں پکی کب ہوئیں؟ کہا جب ایک بیوی تو قبر بھی توڑ کے آ گئی، تو ان کا پکی بناؤ تاکہ یہ آئے نا. اب یہ جو کہنا من چلوں کے، لیکن بات سچ ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو جب ایک انسان کی زندگی میں تقویٰ آتا ہے، اور یاد رکھیے ایک سوال لکھیے، خالدین فیہا، یہ کیوں کہہ دیا، کیا ضرورت تھی؟ اس لیے ہمیشگی کا لفظ بندے کو بہت پیارا لگتا ہے، ہمیشگی کے لفظ کے ساتھ بندے کے لیے دنیا حقیر ہوتی ہے. کہتے ہیں نا ڈیوریبل ہو، پائیدار ہو چیز، وہ لے لو، تھوڑی مہنگی ہے کوئی بات نہیں، چلے گی 4-6 سال، پھر دل یقین سے بھر جاتا ہے کہ آخرت کے معاملے اللہ کے اختیار میں. پھر جب یہ ہمیشگی کا لفظ آتا ہے نا تو حرص بڑھتی ہے، پھر خواہشوں کے پیچھے نہیں بندہ بھاگتا، اللہ کے عدل کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو لے کے چلتا ہے. اور جب خالدین فیہا کا لفظ آتا ہے نا تو جتنی مرضی مشکلات آ جائیں صراط مستقیم کے رستے میں، بندہ پوری استقامت کے ساتھ چلتا رہتا ہے. پھر اس کا دل اللہ کی یاد سے پگھلنے لگتا ہے، اس کی تنہائیاں اللہ کی محبت میں بسر ہوتی ہیں، اور اس کے پاس اس سے بڑھ کر کوئی اور لفظ نہیں ہوتا کہ میرے رب مجھے بخش دے. اور پھر یہ ازواج مطہرہ کی بات کیوں ہوئی؟ پاکیزہ بیویاں جنت کی، بد اخلاقی سے پاک، غصے سے پاک، شکووں سے پاک، شکایتوں سے پاک، ناشکریوں سے پاک، حیض سے پاک، جسم کے ساتھ جو گندگیاں لگی ہوئی انسان کی ان سے پاک. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا مندی بہت بڑی ہے، سب نعمتوں سے بڑی نعمت دنیا اور آخرت کی اللہ کی رضا. روایت صحیح مسلم ابو سعید خدری سے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت سے پوچھے گا کیا تم لوگ خوش ہو گئے؟ تو اہل جنت کہیں گے کہ ہم کیوں نہ خوش ہوتے، تو نے تو ہمیں وہ کچھ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز دیتا ہوں، میں تمہیں اپنی رضا مندی دیتا ہوں، ایسی رضا مندی جس کے بعد تم پر کبھی بھی میں ناراض نہیں ہوں گا. سوچے ذرا، آج کہہ دینا اللہ مجھے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، اس کے بعد اس کی آپ پتہ نہیں آپ نے کیا سنا، نہیں آپ کے تک پہنچی کہ نہیں، لیکن رضی اللہ عنہ ورضوان. ان صحابہ کی زندگیوں کو پڑھتے سنتے وقت جو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے نا، واقعی وہی بندے کو آگے اٹھاتا ہے کہ اٹھو تم بھی پھر کچھ کرو، بھی زندہ ہو. سب سے بڑی بات جو صحابہ کے اور ہمارے بیچ میں فرق تھی نا، صحابہ کا گول بڑا کلیئر تھا، اور ان کا گول کیا تھا؟ کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. اور واللہ بصیر بالعباد، یہ احساس ہے جو بندے کو دوسروں سے بالکل بے نیاز کرتا ہے. پھر نعمتوں کو پا کر اطاعت ہوتی ہے، نافرمانیوں سے بندہ پھر بچتا ہے. اور یہ باتیں جس کو سمجھ آتی ہیں، یہاں تو ایک ہی بات کہہ دی تھی نا للذین اتقوا، اس آیت میں کیا کہا، یہ ساری نعمتیں کس کے لیے؟ جن کو تقویٰ ملے گا. تقویٰ کن کا ہے؟ اس کا اب ٹیسٹ اگلی آیت میں، الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں کون، متقی کی اب ڈیفینیشن ہے. جیسے آپ کو یاد ہے سورہ بقرہ کے شروع میں آپ نے پڑھا تھا ہدل للمتقین، ہدایت متقیوں کے لیے، کون ہے؟ الذین یؤمنون سے لے کے 6 صفات. آل عمران کے شروع میں یہ آیتیں آ رہی ہیں، اس کے تقابل کا یہ بھی پیار ہے. وہاں متقیوں کی صفات میں ایمان بالغیب سے لے کے یوقنون بالآخرہ تھا. یہاں دیکھیے کیا، یہاں بھی صفات کی ایک لسٹ ہے، اور اگر آپ سورت بقرہ کے شروع میں اور یہاں جمع کر لیں تو آپ کے پاس ایک اچھی خاصی پکچر بن جائے گی کہ متقی کون ہوتا ہے. کون؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، جو یہ کہتے رہتے ہیں پروردگار ہم ایمان لے آئے. ایک دفعہ نہیں کہنا، یقولون. آپ دیکھیے جمع کا صیغہ بھی ہے، مضارے کی بات ہے نا، کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. ایک دفعہ یہ کہنے سے بات نہیں بنتی کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہ سب کے سامنے مسجد میں کہہ جو دیا تھا، کلمہ پڑھ لیا تھا تو بس کافی ہے؟ نہیں، اس کے لیے انسان کو کہتے ہی رہنا پڑتا ہے. جیسے ایک دفعہ کہہ دیا آئی لو یو، کافی لگتا ہے بیویوں کو؟ ان کو تو ہمیشہ یہ بار بار پوچھنا ہوتا ہے، بار بار یہ خیال لانا ہوتا ہے. تو یہ بات اللہ کے ساتھ محبت کی بھی انسان کو بار بار کہنی پڑتی ہے کہ ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، وقنا عذاب النار، ہمیں آگ سے بچا لے. تعریفیں دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، ہم ایمان لے آئے تو ہمیں معاف کر دے اور آگ سے بچا لے، کوئی تیسری بات ہی نہیں ہے بیچ میں. اور یہاں آپ دیکھیے کہ زنوب کی بات ہے، پیچھے خطا کی بات آئی تھی نا سورت بکرا کے شروع میں، یہاں زنوب کی بات ہے. زنب کہتے ہیں ٹیل کو، دم جانور کے ساتھ لگی ہوتی ہے نا، الزنب دم. زنبہو کہتے ہیں اس کی دم کے پیچھے پیچھے رہا. مستذنب کہتے ہیں اس شخص کو جو اونٹوں کی دموں کے پیچھے پیچھے رہے، یعنی جو ان کے ٹیک کیئر کرتا ہے. الزناب کہتے ہیں ہر چیز کے پچھلے حصے کو، خاص طور پہ وہ رسی جس سے اونٹ کی دم کو کجاوے سے باندھ دیا جاتا ہے. سمجھ آ رہے لفظ زنب؟ پھر ہی آپ اسی سے چلیں گے. اب لفظ زنب میں پیچھا ہے، بس یہ سمجھ لیں. زنبت الوادی کہتے ہیں وادی کے آخری سرے کو، زنابہ تو کہتے ہیں پیچھے لگنے کو. تو پھر زنب کیا ہوا جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے؟ گناہ وہ ہیں جو ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں. دم کی طرح گناہ بندے کے ساتھ چپکے رہتے ہیں. ہر وہ چیز جس کا برا انجام ہو اس کو زنب کہتے ہیں. کسی کام کے نتیجے یا انجام کو بھی زنبن کہتے ہیں. تو یہ لفظ جرم اور معصیت کے معنوں میں آتا ہے. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، پس اللہ نے بھی توڑا ان پر عذاب ان کے ذنب ان کے جرم کی وجہ سے. اسی طرح زنبن کہتے ہیں حسیس ذلیل اور کمینے کو، گندے شخص کو. تو انسان کے جو گناہ ہے اس کو ذلیل کر کے چھوڑیں گے، چپکے ہوئے ہمارے ساتھ. کفوت دم کو کہتے ہیں، لیکن تہمت کا بھی معنی ہوتا ہے اس میں. تو آپ دیکھیے کہ زنوب میں چھوٹے گناہ نہیں ہیں، بڑے گناہ ہیں. اور زنوب اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کی دم کے بال گھنے ہوں اور وہ بالوں سے بھری ہو. اسی طرح ڈول کو بھی زنوب کہتے ہیں، خالی ہو تو دلوا کہتے ہیں. اور دن کو بھی جس کا شر بہت طویل ہو جائے زم کہتے ہیں. یعنی اس کی میں آپ کو وہ گہرائی لکھانا چاہ رہی ہوں، شاید آپ سمجھ جائیں کہ زنوب بھول چکے ہوئے ہوئے گناہ نہیں ہوتے، ڈٹائی کے ساتھ کیے ہوئے گناہ. اللہ اکبر، سوچیں آپ اس وقت اپنا کوئی گناہ سوچیں جو جان بوجھ کے کیا، کوئی مجبوری نہیں تھی، وہ مسٹیک نہیں تھی، غلطی نہیں کھائی ہم نے، جان کے کی، ڈٹ کے کیا. اور جو گناہ بار بار کیا جائے وہ ڈٹ کے کیا جاتا ہے. عادی مجرم کو کہتے ہیں مذنب. پھر احساس ہوا کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دیں، کوئی ایک ہو تو یاد کریں، ہمارے تو بے شمار ہیں. وقنا عذاب النار، آگ سے بچا. اگلی صفت الصابرین، صبر کرنے والے، دین پہ جمے رہنے والے، اپنے جذبات پہ قابو پانے والے، قناعت کرنے والے، صبر کرنے والے، ساری معنی ہیں صبر میں. والصادقین، سچے، راست باز، جھوٹے نہیں ہیں، قول اور فعل کا تضاد نہیں ہے، کردار کے بھی سچے، گفتار کے بھی سچے، قول بھی اچھا، عمل بھی اچھا. پھر والقانتین، قنوت والے، دوام اور عاجزی، یاد ہو گیا ہوگا اب تو یہ معنی. کر کے اکڑتے نہیں ہیں بلکہ کر کے بھی ڈرتے ہیں، ان کے اندر کوئی ایٹیچیوڈ نہیں ہے، بار بار اپنے آپ کو پرکھتے ہیں، چھانٹتے ہیں کہ کہیں اندر کوئی گندگی تو نہیں پڑی ہوئی. اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، کوئی مذاق ہے، اندر باہر سے اپنے آپ کو صاف کر لوں. ایسا بندہ قانت ہوتا ہے. اور پھر خرچ کرنے والے، منقطرین نہیں ہے یہ، قناتیر المقنطرہ، جمع جمع نہیں کرتے بلکہ خرچ کرتے ہیں. اور والمستغفرین بالاسحار، اور سحریوں کے وقت بخشش طلب کرنے والے. سحر کا وقت بخششوں کی طلب کا وقت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پانچ وقت نماز پڑھ کے اپنے آپ کو فارغ نہیں کر لیتے بلکہ سحریوں کے وقت آتے ہیں. اور آخری حصہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا جب آخری حصہ شروع ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں حل من سائلن یوتا، ہے کوئی سوالی جس کو عطا کیا جائے؟ حل من دائن، ہے کوئی دعا کرنے والا؟ یستجاب لہ، اس کی دعا قبول کی جائے. حل من مستغفرن، ہے کوئی استغفار کرنے والا؟ یغفر لہ، کہ اس کو معاف کر دیا جائے. اسی پہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں. آج ہر حال کے اسی وقت تمہاری آنکھ لگتی ہے جب اللہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، کوئی ہے دکھوں بیماریوں سے اپنے آپ کو نجات دلانے والا. سارا دن لوگوں کو سناتے ہیں اتھے پیڑ اتھے درد اتھے تو اے ہو گیا ہو گیا. اللہ کو سنائے جس نے آپ کو مجھے صحت دینی ہے، دنیا نے کیا کرنا ہے؟ صرف سن کے بس خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے آگے کھڑا کرتی ہیں. آپ دیکھیں یہ ساری صفات جمع کر لیں، 6-7 صفات ہیں. یہ مجھے اپنے اندر ڈھونڈنی ہے، آپ کو اپنے اندر ڈھونڈنی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو پھر دل میں یقین پیدا کرتی ہیں. اور استغفار، گناہوں سے معافی، یہ تو پھر لازم ہے جنت میں جانے کے لیے. سورۃ نساء 17 میں بھی آپ پڑھیں گے کہ انما التوبۃ للہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، کہ توبہ تو ان کی ہے جو نادانی میں گناہ کریں لیکن جو ہی احساس ہوا فوراً توبہ کر لی. سورۃ طٰہٰ 82 میں آتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، بے شک میں بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل صالح کرے پھر ہدایت پہ آ جائے. تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ صفات بنا دے. کیا یہ احساس ہے ہمیں؟ یعنی یہ آیتیں پڑھنے کی نہیں ہے، محسوس کرنے کی ہے. کیسے متقی بن کے بھی آپ بچ نہیں سکتے جب تک آپ مستغفرین بالاسحار تک یہ سارے کام نہ کر لیں. صابرین، صادقین، قانتین، منفقین، مستغفرین، یہ سارے سیگے اپنے نام کے ساتھ لکھ کے سوال کرتے ہیں. کیا میں صابرہ ہوں؟ یہ آپ سوال خود سے لکھیے، میں اپنے لیے بولتی ہوں، آپ اپنے کانوں سے سنیے اور لکھیے. کیا میں صابرہ ہوں؟ اور صبر کے وہ سارے ڈائمینشن جو آپ مختلف جگہوں پہ پڑھتے ہیں، اللہ کی اطاعت پہ قائم ہوں، نافرمانیوں سے بچتی ہوں، تقدیر کے فیصلوں پہ راضی ہوں. جب اندر صبر آتا ہے نا تو تین چیزیں ملتی ہیں بندے کو. نمبر ایک، ثابت قدمی. دوسری بات، مشکلات میں بھی اللہ کے دین پر قائم رہنا. اور تیسری بات، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا کہ میرے نصیب میں ہے ہی یہ تھا تو اب میں شور کروں یا جو مرضی کروں. اللہ تعالیٰ دنیا کی عرض کے مقابلے میں انسان کے اندر کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ یہی پانچ چیزیں: صبر، سچائی، فرما برداری، انفاق فی سبیل اللہ، رات کے پچھلے پہر تنہائی میں استغفار کرنا. تو پھر اگلا سوال پوچھ لیتے ہیں، خود سے، کیا میں سچی ہوں، صادقہ ہوں؟ قول، فعل، حال، احوال میں سچی ہوں. سوال پیدا ہوتا ہے، سچائی انسان کی زندگی میں کیا تبدیلی لاتی ہے؟ جواب تو حدیث میں لکھا ہے کہ صدق یہدی للبری، سچائی انسان کو نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت تک لے جاتی ہے. پھر اگلا سوال پوچھئے خود سے، کیا میں قانتا ہوں، فرما بردار ہوں، عاجزی اور قنوت کے ساتھ ہوں؟ قنوت کے ہمیشگی، خشوع و خضوع، عبادت کی روح اور خلاصہ، اور قنوت کے بغیر عبادت بے روح ہے. قانتین کون ہوتے ہیں؟ ابن ابی حاتم کی روایت ہے، قتادہ اور ربیع بن انس نے کہا، جو دل کی خوشی سے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں وہ قانت ہوتے ہیں. اور انفاق فی سبیل اللہ کے لیے بھی پوچھ لیجیے، کیا میں اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کرتی ہوں؟ سب کچھ جو کرا سکتی ہوں، واجب بھی اور مستحب بھی، فرض بھی اور نفل صدقات بھی. فائدے کیا ہوں گے خرچ کرنے کے؟ بخل سے نجات، خواہشات پر ترجیح دیتا ہے انسان انسانی قوت کو. پھر انفاق کی وجہ سے مومن دولت کے ہاتھوں رسوا نہیں ہوتا. کسی کی بات یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ پیسے کی کثرت نے گھر برباد کر دیا. میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے یہ تو سنا ہوا ہے کہ غربت کی وجہ سے میاں بیوی لڑے، بیوی چھوڑ گئی تھی، یہ میں کام نہیں کرتا، میرا خرچہ نہیں پورا کرتا، یہ پیسے کی وجہ سے کیسے ہوا؟ پھر وہ جو لمبی انہوں نے کہانی سنائی، مجھے یقین ہی نہیں آیا سبھی ہوتا. صرف پیسے کی کثرت میاں بیوی کو الگ کر گئی. کین یو بلیو؟ اللہ اکبر. پھر آپ دیکھیں کہ انفاق سے مومن کے اندر ایک سوشل سیکیورٹی کا ماحول پیدا ہوتا ہے، تعلقات اچھے ہوتے ہیں. اور آخری سوال خود سے پوچھیں، کیا میں تہجدوں کے وقت استغفار کرنے لی ہوں؟ کثرت سے گناہوں کی معافی. حسن بصری کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی لمبی نماز ادا کرتے ہیں کہ سحری ہو جاتی ہے، پھر بیٹھ کر رب سے استغفار اور دعائیں کرنے لگتے ہیں. ترمذی کی روایت ابو امامہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ قیام اللیل یعنی نماز تہجد کو لازم پکڑو کیونکہ تم سے پہلے جو صالحین تھے یہ ان کا طریقہ رہا ہے اور یہ تمہارے رب کی نزدیکی کا سبب ہے اور گناہوں کا کفارہ کرنے والی اور گناہوں سے رکنے والی ہے۔ کون کر سکتا ہے راتوں میں بخشش کی دعا جس کو یقین ہو کہ امی یجیب المضطر اذا دعاہ یعنی کہ اللہ سنتا ہے، جس کے لیے آخرت کی کامیابی سب سے بڑا کام بن جائے، جس کی زندگی کا مشن اللہ کی رضا کا حصول ہو، اور تیسرے نمبر پہ جو اپنے معمولی اور چھوٹے گناہوں کو بھی بہت بڑا گناہ سمجھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے اول رات، درمیانی اور آخری رات میں وتر پڑھے، اور سب سے آخری وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر پڑھنے کا سحری کا وقت ہوتا تھا۔ عبداللہ بن عمر رات کو تہجد پڑھتے تھے اور اپنے غلام نافع سے پوچھتے کیا سحر ہو گئی؟ جب وہ کہتے ہاں تو آپ صبح صادق کے نکلنے کی دعا استغفار میں مشغول رہتے، یعنی اس وقت دعائیں شروع کرتے تھے۔ حاطب کہتے ہیں کہ سحری کے وقت میں نے سنا، اب گئے ہوں گے مسجد میں تو تبھی سنا نا، کوئی شخص مسجد کے کسی گوشے میں کہہ رہا ہے اے اللہ تو نے مجھے حکم کیا میں بجا لایا، یہ سحر کا وقت ہے مجھے بخش دے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو وہ عبداللہ بن مسعود تھے، کیونکہ اللہ نے کہنا والمستغفرین بالاسحار، تو اس آیت کا ریفرنس دے کے اللہ کو کہہ رہے تو نے کہا تو میں آ گیا دعا کرنے۔ انس بن مالک کہتے ہیں ہمیں حکم کیا جاتا تھا کہ جب ہم تہجد کی نماز پڑھیں تو سحری کے آخری وقت 70 مرتبہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں، یہ تفسیر ابن کثیر میں۔ تو آج سے پھر آپ اور میں بھی کوشش کریں، اب تو رات اتنی لمبی ہے سو سو کے بھی اٹھ جائے بندہ۔ وجہ کیا ہے؟ سوال لکھیے خود سے، سحری کے وقت کیوں؟ میں 8 بجے اٹھ کے کر لوں گی، 10 بجے کر لوں گی، عصر میں کروں گی؟ نہیں، پہلی بات ہے کہ یہ پرسکون وقت ہوتا ہے، کائنات خاموش ہوتی ہے نا تو انسان سنکرنائز کرتا ہے، ساتھ جڑ جاتا ہے فطرت سے، ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے آپ جانتے ہی ہیں۔ کل میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا کسی کے ساتھ، جو لوگ بھی اس گروپ میں ہیں سن رہے ہوں گے، کہ جہاز میں انٹرنیٹ تھا اور نہ بھی ہو تو قرآن میں تلاوت تو ہوتی ہے نا، تو بالکل اوپر بادلوں میں جہاز تھا جب، تو میں نے پھر اس وقت ادری سبکر کی تلاوت میں سورت 2-3 سنی، لیکن جس پہ اس وقت میں چیٹنگ کر رہی تھی ساتھیوں کے ساتھ وہ سورت الانبیاء تھی۔ مجھے یقین کریں میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں، وہ بادلوں میں ایک اتنی خوبصورت آواز اور نبیوں کی آیتیں اور اذ قال اور اذ یقول اور رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ساری نبیوں کی دعائیں اس میں اکثر، میں نے اتنا انجوائے کیا کہ میرے بس نہیں چل رہے تھے، میں جو لکھ رہی تھی چٹ چٹ کر رہی تھی وہ میں اصل میں بے خودی سے لکھ رہی تھی، میں کس کو بتاؤں مجھے کتنا مزہ آ رہا ہے۔ تو مجھے وہاں لگ رہا تھا کہ یہ بادلوں سے گزر رہی ہوں میں اس وقت، قرآن کی تلاوت مجھے چونکہ سمجھ آ رہی ہے تو یہ میرے دل پہ اتر رہی ہے۔ ابھی بھی مجھے کوئی کہے تو میں جا کے کھلی جگہوں پہ وہاں اوپر ہی جا کے سننے کو تیار ہوں، سب سے زیادہ مزہ تلاوت کا آتا ہے۔ لیکچر سن لیں، دعائیں پڑھ لیں، دعائیں سن لیں، جو قرآن کی سادی تلاوت آپ کو آسمانوں کی وسعتوں میں جا کے فائدہ دیتی یہ کہیں اور نہیں ملتا، کیونکہ یہ پرسکون وقت ہوتا ہے۔ بہت کم مجھے موقع ملتا ہے دن کی فلائٹ کا، موسٹلی فلائٹس میں جو لیتی ہوں یا اینڈ کی لیتی ہوں کہ دن کا کام کر کے جاؤں اور آگے جا کے سو جائیں تاکہ اگلے دن کام ہو، یا پھر ارلی مارننگ ہو کہ بس آ کے کام کریں۔ لیکن کل کا جو ہمارا سفر تو مڈ ڈے میں تھا، فلائٹ ہی نہیں تھی کوئی اور اس وقت، تو وہی لینی پڑی، لیکن پوری انجوائے کی، فجر پڑھ کے نکلے اور مغرب ایئرپورٹ پہ آ کے سمجھے پڑی ہے، پورا دن خوبصورتیاں ہی خوبصورتیاں رب کی۔ تو میں اس کو بھی انجوائے کر رہی تھی کہ نہیں میں نے باہر دیکھنا ہے، میں نے غور و فکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری دنیا بنائی ہے، ایک مٹی کا قطرہ نہیں، ایک ڈسٹ پارٹیکل نہیں آسمانوں پہ، نہ زمین پہ، زمین پہ بھی سفر کیا بہت سارا اور آسمان پہ بھی کیا، وہ جیسے معراج میں زمینی سفر بھی تھا آسمانی سفر بھی تھا، تو انجوائے کیا میں نے۔ تو میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی اگر یہ قرآن مجھے سمجھ نہ آتا ہوتا تو میں کبھی بھی نہ سنتی، میں ترجمہ سنتی یاسین یاسین ول قرآن الحکیم اور قرآن کی وہ مزہ ہی نہیں آتا، ٹیمپو ٹوٹ جاتے، جیسے میں اب ایک اردو کا جملہ بولوں تو آپ میں سے کوئی نارویجین میں اس کو ٹرانسلیشن کریں، پھر میں دوسرا اردو میں بولوں تو آپ نارویجین میں ٹرانسلیشن کریں، کتنوں کو مزہ آئے گا؟ بالکل نہیں مزہ آتا، اس لیے اپنے لفظی ترجمے کو پلے سے باندھ لیں۔ تفسیر میری باتیں نہیں سمجھ آ رہی، کوئی بات نہیں، بس لکھ لیں، ترجمہ نہ چھوڑیے. آپ جتنا لفظی ترجمے سے جڑیں گے آپ کے دل پہ خیالات اتریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ تو چیز ہی بڑی پیاری ہے. جو اس کو سیریس نہیں لیتے، گروپنگ کو سیریس نہیں لیتے، ٹیسٹوں کو سیریس نہیں لیتے، اللہ نوز دی بیس، وہ زیادہ دیر نہیں چلتے. یہ میں آپ کو ابھی لکھ کے دے دوں، جہاں مرضی لکھ کے اس پڑیا کو رکھ دیں تعویذ بنا کے. جو لفظی ترجمے کو ساتھ ساتھ فالو نہیں کر رہا آپ میں سے اس کورس میں، ٹیسٹ نہیں دیا تو کی دینا ہے، ترجمہ یاد نہیں گیا تو کرنا ہے، گروپنگ میں آج بھول گیا، یاد نہیں آج چھٹی کیا، رات کو گروپ لیڈر کو فون کر کے سنا، یہ تین کام آپ نہیں کر رہے تو آپ پورا کورس نہیں کریں گے. اگر اللہ نے چاہا آپ کے لیے تو آپ کریں گے، یہ باندھتی ہے آپ کو مجھے. اور یہی تو دولت لینے آتے ہیں ہم. لیکچر تو ہم روز ہی سنتے ہیں، کہیں بھی سن لے، باتیں تو سن سن کے سنو گے ہم تو، ہم تو سنوں میں پڑھے ہیں. تو لہٰذا سحریوں کے وقت میں سکون ہوتا ہے، پھر ایسے وقت میں نا فریش ہو کے مٹھتے ہیں نا، سو کے اٹھے ہوتے ہیں تو مزہ آ رہا ہوتا ہے. اور کوئی سارے دن کی کھپائیاں نہیں ابھی دیکھی ہوتی، ہمارا موڈ چینج ہو جاتا ہے نا. بچے لڑ رہے ہیں تو آپ کا موڈ چینج ہو جائے گا. شوہر نے غصے میں کوئی بات کہہ دی، ماسی نے کچھ کہہ دیا، رشتہ داروں نے کچھ کہہ دیا، خود سے ہی کچھ ہو گیا، کھانا جل گیا، تو ہمارا سارا دن موڈ ڈسٹرب رہتا ہے. صبح میں بالکل نیچرل ہوتے ہیں، ایسے ہی جیسے ماں کے پیٹ سے بندہ نکلتا ہے نا، تو ہم بالکل ماحول سے الگ ہوتے ہیں. اور اس وقت کہیں کہ انسان کی روح اور رب کی کائنات ایک ہو جاتی ہے، ایسے جڑتی ہے. اور ایسے وقت میں پھر استغفار کا فائدہ ہوتا ہے. یہ آپ کے میرے لیے.
قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.